یا شعر عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے.
کسی مخلص کی ضایا کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی مخلص کی ضایا کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آئے پنہانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آئے پنہانی نہیں جاتی. اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی. اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی. عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی, عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی, بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی، بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی۔
حضرت والا دامت برکاتہ کا نقطہ ہے،
محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اے اختر، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اے اختر، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے، مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی، مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اللہ رب العزت تو بڑے رحیم و کریم ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی حیرانیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کا معاملہ بھی اسی قسم کا تھا۔ ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی اپنے بھانجے سے نہ بولنے کی، اور بھانجا بھی ایسا جو انہیں بڑا محبوب تھا، بعد میں بعض بزرگوں نے کسی طریقے سے ان میں صلح کرا دی اور انہوں نے بہرحال قسم کا کفارہ ادا کیا، لیکن بہت روتی تھی۔ ان لوگوں کے ہاں نام کی عظمت تھی اللہ کی، ہماری طرح نہیں تھا کہ جیسے چاہا استعمال کر لیا، اللہ کا نام قسم پر جب استعمال کرتے تھے تو اس کی بڑی عظمت تھی ان کے لیے۔ تو قسم کا کفارہ تو اگرچہ ادا کر دیا، لیکن اور اس کے کئی غلام آزاد کیے، نیک کر دیا، پھر دوسرا کر دیا، پھر اور کر دیا، اس طرح کرتی چلی گئی، کئی غلام آزاد کیے، اور جب بھی یہ بات یاد آتی تھی کہ قسم کو توڑنا پڑا اور کفارہ دینا پڑا تو بہت روتی تھی۔ تو حضرت والا نے اسی مضمون کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ معاف فرما دیتے ہیں، بڑے کریم ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ان کی نافرمانی جب ہم جیسے گناہگار بندے کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ پشیمانی رہے ہمارے دل میں کہ اللہ کی نافرمانی ہم نے کیوں کی، کیوں اللہ کو ناراض کیا، کیوں ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالی کی ناراضگی آئی۔ تو اللہ کے نیک بندے جتنے بھی قریب ہوتے ہیں اللہ سے، ان میں یہ احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے تو رات دن صبح شام نہ جانے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، اور معافی طلبی بھی جیسے مانگنی چاہیے اس طریقے سے ہم نہیں مانگتے، لیکن اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بس. تو بلا شبہ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر بیٹھنا چاہیے، لیکن دل میں وہ ندامت، وہ پشیمانی جو نافرمانی ہم سے ہوئی ہے اس کے لیے رہنی چاہیے، تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی نافرمانی نہ ہو. تو اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہے اور رہتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو قریب ہوتا ہے اسی کو احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، جو دور ہوتا ہے احساس بھی اس کو نہیں ہوتا اتنا. دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو خوب سمجھتے ہیں بات کو، صرف تکلیف انہی کو ہوتی ہے، ورنہ اس زمانے میں اس وقت آج ہم بھی کتنے بحیس ہو چکے ہیں ہمیں خود پتہ ہے. صبح سے لے کر شام تک جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان انسان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے آج اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ایک صاحب نے مجھے بتایا، مجھے نہیں پتا، نہ میں نے دیکھا نہ، لیکن کسی شخص کو کسی نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو ذبح کیا، اس کے سر کا فٹ بال بنایا، بس اس کو جگر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کی کھال جو ہے پوری اتار دی. اس طرح کے کچھ شاید نیٹ پر اس قسم کی چیز کسی نے ڈالی ہے اور وہ ہمارے ہی علاقوں کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کر رہا ہے، احساس بھی تک مر گیا بالکل، چاہے جو جیسا بھی ہے کسی بھی قسم کا ہو، لیکن اس درجے تک گر جانا کہ انسان کو اس طرح سے ذبح کرنا اور اس کے سر کو فٹ بال بنا لینا، اور اس کے ساتھ اگرچہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ پر، لیکن دوسرا آدمی جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، یہ مطلب احساس سے آ رہی اللہ کا خوف بالکل دل سے نکل گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج صبح سے لے کے شام تک قتل کی خبریں بھی سنتے رہتے ہیں، دنیا کے سارے کام جیسے ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں نمائش لگی ہے انہوں نے اس کا افتتاح کرنا ہے تو اسی کروفر کے ساتھ کریں گے. اگر اختتام ہے، اب چاہے اذان ہو رہی ہو چاہے نماز کا وقت ہو، آج آپ کے سامنے آج اذان جب ہو رہی تھی تو اتنے زوردار دھماکے اور ہو رہے تھے کہ پہلے ہی اس وقت دھماکوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، یعنی دل دہل گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ نمائش کا اختتام ہے آج، اس پر جو ہے وہ آتش بازی ہو رہی اور این نماز کے وقت. مسلمان، ایک دیوانا وہ تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جب تھے ہم، یعنی 100 سال پہلے ہی کی بات ہے، بلکہ 60-70 سال پہلے کی، وہاں اس وقت یہ معاملہ تھا کہ مسجد کے پاس سے اگر کوئی بینڈ باجا لے کر گزر جاتا تھا تو قتل و غارت گری ہو جاتی تھی کہ مسجد کے پاس سے. آج مسجد میں ہم بجا رہے ہیں، ہر آدمی کی جیب میں ایک موبائل ہے، موبائل ہونے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں ہم نے جو کچھ ہم لگاتے ہیں سنتے ہیں، جو فلمی گانے ہیں، موسیقی ہے، میوزک ہے، تو اپنی مرضی سے سنتے ہیں، کوئی مجبور نہیں کرتا کہ تم یہ گانے کی ٹور لگاؤ، اپنی مرضی سے ہم ایسا کر رہے ہیں. اور اس پہ احساس ندامت بھی شاید نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو کیوں لگاتے. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. حرم شریف میں دوران طواف، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ساری دنیا سے کٹ جائیں اور صرف اللہ سے جڑ جائیں، لیکن وہاں پر بھی اگر کسی کا فون آ گیا تو طواف ہو، آپ تو اپنی جگہ بھی طواف بھی ہو رہا ہے، فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ عام سی باتیں جو رات دن ہم دیکھ رہے ہیں. 1983 میں جب میں گیا تو وہاں باقاعدہ موبائل تو خیر اس زمانے میں اتنے نہیں تھے، لیکن کیمرے کا اندر لے جانا منع تھا، تصویر کھینچنا منع تھا. آج ہر شخص کے پاس کیمرہ بھی ہے، موبائل بھی ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. یعنی کھلم کھلا ہم سب کام کر رہے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر بھی حیا، غیرت، شرم نام کی کوئی چیز آتی نہیں، نہ اس کو برا سمجھتے. کم از کم اگر بعض چیزیں بعض حالات میں جائز بھی ہوں تو مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، پھر خصوصیت کے ساتھ مسجد حرام کا، بیت اللہ کا، دوران طواف ہم جو عمل کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، اس وقت تو کم از کم ہم اس کا خیال رکھیں، لیکن وہاں بھی اس قسم کی چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. یقیناً اللہ کا رحم و کرم ہی ہے، اگر رحم و کرم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کب کے ہمیں ختم کر چکے ہوتے. اس لیے آدمی کو استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی بدعمالیوں پر آدمی نظر رکھے، اس پر ندامت کا اظہار کرے، استغفار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے کہ اللہ میں مجھ سے جو کرنا چاہیے مجھے میں نہیں کر پایا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں اور اختیار میں بھی نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ کم از کم ان چیزوں کو برا سمجھنا یہ آخری درجہ تو ہے کہ ہم دل میں اس کو برا سمجھیں. اگر ان چیزوں کو دل میں برا بھی نہ سمجھیں تو گویا ہمارا بھی جو ایمان کا وصف ہے وہ کمزور ہو گیا. یعنی اضافہ ایمان جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ کوئی کام تمہارے سامنے اگر ہو رہا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر قوت ہے طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے, لیکن اگر اتنی طاقت نہیں ہے اس سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے خطرہ ہے تو پھر زبان سے کم از کم روک دے, اور زبان سے بھی کرنے کی قدرت نہیں ہے تو آخری صورت یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے. یعنی ماتھے پر شکنے تو پڑے کم از کم. غالباً ایک بستی پر جب اللہ کا عذاب آیا تو فرشتے نے پوچھا کہ یا اللہ اس بستی میں فلاں نیک آدمی بھی رہتا ہے, آپ نے حکم دیا کہ میں اس بستی کو زیر و زبر کر دوں, تو کیا وہ شخص جو یہاں اس بستی میں رہتا ہے اسے بھی تباہ کر دوں؟ فرما کیا اسے بھی تباہ کر دوں. اور پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ وہ تو تیرا نام لیتا ہے تیرا ذکر کرتا ہے سب کام ہے. فرمایا کہ لوگ برائیاں کرتے ہیں برے کام میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی, اس لیے برائی کو برا بھی نہ سمجھنا یہ ایسا ہی ہے کہ گویا یہ بھی اس میں شریک, لہذا تم اسے بھی تباہ کر دو. تو آج ہم ان چیزوں میں سب مبتلا ہیں. عام طور پہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جناب یہ جانے اس کا کام جانے ہمیں کیا, ہم کیوں کہہ کے, تو کم سے کم آخری درجے پر تو عمل کرے انسان, اس پر استغفار کرے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے. حالانکہ اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی حالت بہت تباہ ہے, اور خاص طور پر سوچی سمجھی سازشوں کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے. شام کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ابھی کچھ لاشیں جو ملی ہیں گندے نالے میں سے, 100 سے اوپر لاشیں جو مسلمانوں کی ہیں جنہیں جو ہے وہ مار کے اور نالوں میں ڈال دیا گیا, بعد میں پھر وہ لاشیں وہاں سے نکلی ہیں. اور صرف اچھا وہاں شام کے جو حکومت ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جن کو مار رہے ہیں وہ بھی مسلمان. وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر آ کر جو ہے وہ قتل و غارت گری کر رہے ہوں, وہ جو بھی جس فرقے سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو لیکن کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان, لیکن دوسرے مسلمانوں کو مارنے میں انہیں ذرہ برابر بھی شرم اور غیرت نہیں. سنی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت وہ اللہ یعز باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بچارے وہ ابتلا میں ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے. اگر یوں کہا جائے کہ نسل کشی کی گئی ہے باقاعدہ تو اس میں کوئی ذرہ برابر مبالغہ نہیں. عورتوں کو کی عزتیں اور عورتوں کو تحتیخ کیا گیا ہے. نوجوانوں کو کے ساتھ جو ظلم ہے, اور وہ گولی وولی سے نہیں کرتے چاقوں سے اور تلواروں سے یہ کام کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے. اور ابھی جو عرب لیگ والوں کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے تھوڑی حمایت کا اعلان کیا ہے, تو نتیجتاً شام کی حکومت نے اعلان کیا کہ اب ہم جو بھی ہمارے مخالفین ہیں ان کے خلاف, اب یعنی ایک شادی ہو رہی تھی پورے لوگوں کو جو ہے وہ تحت جتنے بھی لوگ تھے شریک شادی میں ایک گھر میں ہو رہی تھی تقریب, دولہا دلہن سمیت اور بچوں سمیت عورتوں سمیت بڑوں سب کو ذبح کر دیا ختم کر دیا, ایک بھی باقی نہیں چھوڑا. یہ تو اخبار میں ابھی 2-4 دن پہلے خبر آئی تھی. یہ حال مسلمانوں کا کیا. برما کے اندر مسلمانوں کا اس وقت جو حال ہے, کتنی مسجدوں کو شہید کر دیا, چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو تو بالکل انہوں نے جڑ سے اکھاڑ دیا ختم کر دیا. صرف کچھ علاقے ایسے بچے ہوئے ہیں کہ جہاں پر وہ ایسا نہیں کر رہا, ورنہ چھوٹے علاقوں میں جہاں بھی ہے مسلمان تو بےچارے انتہائی قسم و پرسی کے عالم میں. ان کے ساتھ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور ایسے ہی سری لنکا کے اندر آپ دیکھیں کہ اچھے خاصے وہ لوگ وہاں رہتے تھے, اور بدھسٹوں کو نہ جانے اب کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مسجدیں جلا رہے ہیں, مسلمانوں کو تحتیخ کر رہے ہیں. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور سب مسلمانوں کے خلاف, تو پوری عالمی سازش ہے یہ. اور افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اصل میں ایجنٹ ہیں. اب چاہے جو اب نئے آئے ہیں وہ یا پرانے جو تھے یا اس سے پہلے تھے, سارے کے سارے کوئی ایک بھی آواز نہیں اٹھاتا اس ظلم کے خلاف. اب لازمی بات ہے میری آواز اٹھانے سے کہاں تک آواز جائے گی, میں صرف اپنے حلقے تک ہی بات کر سکتا ہوں, لیکن یہ کہ حکومت اگر بات کرتی ہے تو دوسرے ملکوں کا تک آواز جائے گی اس کی، لیکن افسوس کون کرے، امریکہ کے خلاف کون بولے، طاقتوں کے خلاف کون بولے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرمائے. یہ ہم لوگوں کی جو غیرت ہے، ایمانی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی. بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، وہاں کی جو حکومت مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، یعنی ان مسلمانوں کو سزا دی جا رہی ہے جو پاکستان سے محبت رکھتے تھے، اور جنہوں نے اس زمانے میں، یقیناً اس وقت بنگلہ دیش بنا تو نہیں تھا نا، وہ پاکستان کی حمایت میں لڑ رہے تھے، ان لوگوں سے لڑ رہے تھے جو پاکستان مخالف تھے. تو یقیناً ان کو محب وطن تھے وہ، اور ہیں، لیکن اب اتنے عرصے کے بعد ان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ عدالتوں سے جو ہے ان کو سزائیں دلائی جا رہی ہیں. تو بہرحال یہ ہر جدھر آپ دیکھیں قصبہ پرسی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. کوئی آدمی دوسرے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں، صرف اپنا جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے میں جو اس وقت حالات ہیں وہ انتہائی دیگرگو ہیں. ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتے، اللہ محفوظ رکھے ہمیشہ، لیکن جو بیچارے گزرتے ہیں، اب ایسا ہے کہ جو جس آدمی کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ تو مبتلا ہے اس میں، لیکن دوسرے آدمی کے ساتھ چونکہ معاملہ نہیں ہو رہا، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، تنہائی کے لمحوں میں رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے اللہ کے آگے کہ اللہ تو اپنا فضل فرماتے. آیت کریمہ پڑھنی چاہیے چلتے پھرتے، اور ویسے بھی اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اور پھر دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ سے. تو بہرحال اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو پہرا دے رہی ہیں، ورنہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے آج کہ شاید ہم تباہ کر دیے جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. تو چونکہ آپ کی دعائیں بھی پہرا دے رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، اور اس سے باقی رہنے سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں سزا نہیں دی تو ہم کم از کم اپنے احوال کو بھی درست کریں، اور اپنے بھائیوں کے احوال کو بھی درست کرنے کی فکر کریں. البتہ اس انداز میں کریں کہ دوسرے کی واقعی اصلاح ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے بھدک جائے. آج جو بات اصل میں کہنی تھی وہ تو مجھے یہ تھی کہ ہمارے یہاں عام طور پر رواج گھروں میں بھی ہے، ایک دوسرے کے گھر میں بعض چیزیں جاتی ہیں، برتن جاتے ہیں اور تحفے تحائف جاتے ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واپس کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ گھر میں رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کا استعمال بھی گھر میں شروع کر دیتے ہیں. کسی نے ہمارے گھر میں اگر سالن بھجوا دیا پلیٹ میں، اور اس نے کہا کہ بعد میں لے جاؤں گا، تو ہمیں تو چاہیے کہ اس کو دھو کے رکھ دیں اٹھا کے بس، لیکن ہوتا ہے کہ گھر میں استعمال شروع ہو جاتا ہے. تو یہ استعمال جائز نہیں، کیونکہ یہ امانت ہے کسی کی، اس کو واپس لوٹانا ضروری ہے. عاریت کی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاریتن چیزیں مانگی ہیں، ہم بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ اس کو جب ضرورت پوری ہو جائے تو واپس کر دے. جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک افواہ پھیل گئی کہ دشمن جو ہے وہ اس کا خطرہ ہے، یعنی دشمن حملہ کرے گا، تو سراسیم کی پھیل گئی مدینہ منورہ میں، خوف و ہراس کی سی فضا ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی تم اپنا گھوڑا مجھے دے دو. تو وہ گھوڑا عاریتن آپ نے مانگا، وہ بڑا سست رفتار گھوڑا تھا، اس کو مندوب کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے مٹھا، بڑی نرم رفتار سے چلنے والا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت طلحہ سے لیا، اور اس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا تشریف لے گئے دور. اور پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے تو دور تک دیکھا، کہیں کوئی خطرہ نہیں. اس سے کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ ضرورتاً کسی سے کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو آپ نے آ کے جیسا کہ ابو طلحہ انصاری کو وہ گھوڑا واپس دے دیا، اور فرمایا کہ بھئی ہم نے تو کوئی خطرہ نہیں دیکھا. یعنی اسے آپ نے تسلی دلا دی کہ بے فکر ہو کے لوگ اپنے کام کریں، اور کوئی بظاہر کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جس قسم کی کہ افواہ پھیلائی گئی. دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت معلوم ہوئی کہ آپ تنہ تنہا تحقیق کے لیے نکل گئے، کسی کو ساتھ بھی نہیں لیا آپ نے. اور اس سے یہ پتا چل گیا کہ آپ نے احساس ذمہ داری کس قدر تھا آپ میں، چونکہ آپ بڑے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اور دور تک جا کر دشمن کی خبر لی، دیکھا کوئی نہیں تو آ کر اطلاع دی تاکہ لوگ جو ہے خوف و ہراس میں مبتلا نہ رہے. اور پھر آپ نے ایک اور بات بھی جبنن فرمائی کہ بھائی تم نے، ہم نے تمہارے گھوڑے کو بحر رواں پایا، یعنی جیسے سمندر چلتا ہے نا، ہم نے ایسے چلتا ہوا اس کو. تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ جو گھوڑا مٹھا تھا بالکل چلتا نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوار اس پر سوار ہوا تو وہ گھوڑا پھر ایسے چلا جیسے کہ سمندر چلتا ہے. تو اس سے بہرحال کچھ باتیں معلوم ہوئیں، اسی میں یہ بھی ہوئی کہ آریت کی کوئی چیز اگر مانگے کی کوئی چیز اگر ہم نے لے لی ہے تو اس کی شرن اجازت ہے، البتہ جب ضرورت پوری ہو جائے تو اسے واپس کر دینی چاہیے. اسی طریقے سے ایک موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب چاہا کہ ہتھیار اتار دیں تو اس وقت آپ کو غزوہ حنین کی طرف جانا پڑا، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے ساتھ بس جو لوگ ہیں فوراً حنین کی طرف چلیں، اور وہاں وہ ایک غزوہ ہوا. تو اس میں آپ کو کچھ ہتھیار وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی، تو آپ نے صفوان بن امیہ سے کہا کہ بھائی اپنے ہتھیار ہمیں دے دو، زرہ ہمیں دے دو. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے زبردستی غاصبانہ طریقے پر چھیننا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، آریتن لینا چاہتے ہیں، یعنی چھیننا نہیں چاہتے، ہم تمہیں واپس کر دیں گے. چنانچہ اس نے پھر زرہ وغیرہ دے دی، اور مسلمان اس وقت تک ہوئے نہیں تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا، اس سفر میں یہ آپ کا مشاہدہ کرتے رہے، آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کرتے رہے، دشمنوں کے ساتھ بھی جو آپ نے حسن سلوک کیا تو اس سے متاثر ہو کر پھر بہرحال یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جب واپس تشریف لائے تو ان کی زرہیں واپس کر دی. اس سے بہرحال یہ پتہ چلا کہ ضرورتاً کوئی چیز لی جا سکتی ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو اس چیز کو واپس لوٹا دینا چاہیے. ہمارے گھروں میں جو رواج ہے، بعض اوقات بعض لوگ کتابیں مانگ کے لے جاتے ہیں. یاد رکھیے، اگر کتاب کسی سے مانگ کے لے لی ہے تو لینا تو جائز ہے، لیکن اب اس کی حفاظت، اس کا صحیح استعمال اور اس کو اپنے استعمال میں رکھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دوسرے گھر میں چلی گئی اور دوسرے گھر میں سے کوئی اور صاحب آئے، انہوں نے کہا اچھا بھائی کتاب بڑی اچھی، دو دن کے لیے میں لے لوں. ہاں ہاں لے لو، پڑھ لو. دو دن کے لیے اس کو دے دی، وہ بھی دو مہینے کے لیے لے گیا بجائے دو دن کے، اور وہاں سے کسی اور نے لے لی. اس طرح کرتے کرتے بعض اوقات کتاب ملتی ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کتاب لی، مدینہ منورہ سے متعلق، اتفاق سے وہ بڑی نادر تصاویر اور بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی طباعت کے ساتھ وہ کتاب تھی. ایک صاحب نے مجھ سے پڑھنے کے لیے لی، اور میرا خیال آج 15 سال تو گزر گئے، وہ کتاب واپس نہیں آئی. تو بہرحال مجھے اپنے والد صاحب کی بات بھی یاد ہے، فرماتے تھے کتاب کبھی مت دیا کرو کسی کو، کیونکہ کتاب کوئی واپس دیتا نہیں. کتاب کی چوری کو بعض لوگ چوری بھی نہیں سمجھتے. میں نے بعد میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کیا، پہلے تو وہ منع کرتے رہے، پھر کہنے لگے وہ مدینے بھیج دی میں نے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مدینے کی تصویریں تھی، سیدھے مدینے بھیج دی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بعض یہ آریت کی جو چیزیں ہیں اس طریقے سے لی جاتی ہیں تو واپس لوٹانا ضروری ہے. اس کا گھروں میں جو چیز آ جاتی ہے ان کا استعمال اس حد تک ہی رکھنا چاہیے جس حد تک کی اجازت ہے. بعض ایک زمانہ ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رواج رہا، ہمارے دیار میں بھی اس قسم کا رواج پہلے تھا ہندوستان میں، لیکن اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، نفسہ نفسی کا عالم ہے، تو کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا نہیں. ورنہ پہلے لوگ اپنی اونٹنی بکریاں حوالے کر دیا کرتے تھے کہ بھئی تم جو ہے اس کو کھلاؤ پلاؤ اور دودھ پیو. ان کے گھروں میں بہت سارے اللہ نے اونٹ اونٹنیاں دی ہوئی، تو وہ یہ کرتے تھے، اونٹنیاں دیتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، اور جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا، اور تم کھلاؤ گے پلاؤ گے اس لیے کہ تم اس کا دودھ بھی استعمال کرو. تو یہ سب چیزیں، اس کو منحا کہا جاتا تھا غالباً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بھی واپس کرنے کی چیز ہے، مطلب ہے کہ اس کی حفاظت بھی ایسی ہی کرنی چاہیے جیسے کہ ایک امانت کی حفاظت کی جاتی ہے. اگر کسی نے کوئی چیز استعمال کے لیے دے دی ہے تو اس چیز کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ باغات دے دیا کرتے تھے کہ بھئی تم اس باغ کے اندر پھل لگاؤ یا جو ہے کھیتی باڑی کرو، جب تک جب مجھے ضرورت ہوگی میں زمین لے لوں گا. تو ایک زمانے تک اس کا رواج رہا، اب آہستہ آہستہ یہ رواج تو بالکل ختم ہو گیا، اور واقعتاً اب لوگ کہیں بھی جس کو کسی کو گھر اگر دے دیتے ہیں کرایہ پہ، وہ واپس نہیں کرتا، قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کو لاکھوں روپے دو تو تب جا کے وہ قبضہ چھوڑتا ہے، بعض اوقات تو وہ بھی نہیں چھوڑتا. تو اب وہ زمانہ آ گیا. ایک صاحب مسجد میں ہمارے نمازی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انتقال ہو گیا. تو ایک دکان ان کے پاس تھی اور بڑی اچھی جگہ پر تھی, یقیناً بہت قیمتی دکانوں میں سے تھی. تقریباً 30-40 سال سے ان کے پاس تھی. اب 40 سال کے بعد مالک نے کہا جی اسے خالی کر دیں, عدالت میں چلے گئے اور مجھ سے آ کے دعا کے لیے کہتے تھے کہ یہ دعا کر دیں کہ وہ عدالت میں میرا کیس چل رہا, اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے. میں نے ایک دن پوچھ لیا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, تو مجھے بتایا کہ بھائی کرائے کی دکان تھی, وہ ہم سے خالی کرانا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو مجھے بھی اس میں شریک کر رہا ظلم میں, تمہیں تو 40 سال اس نے موقع دیا, اس 40 سال میں تم کچھ بن گئے یا بگڑ گئے؟ کہنے لگا جو کچھ ہمارے پاس ہے جو وہیں سے کمایا ہوا ہے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر کرو اور اس شخص کا احسان مانتے ہوئے دکان واپس کرو, اس کو کہو کہ لو بھائی اللہ تمہیں خوش رکھے, اتنے عرصے ہم نے اس دکان سے بہت کھایا کمایا, اب تمہیں ضرورت ہوئی تمہاری چیزیں یہ لے لو, ہونا تو یہ چاہیے. اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ قبضہ کر لیتا, سمجھتا میں پکا ہوں جی, 50 سال ہو گئے اب میں کہاں جاؤں گا, اب یہ سوچ رہا ہے وہ. 50 سال وہ مالک بےچارہ دور رہا, وہ ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کا, اور اس دکان سے ہم نے جو کچھ کمایا کھایا اس کا احساس کبھی نہیں کیا, اور یہ خیال آ رہا کہ اب میں کہاں جاؤں گا, اللہ نے اتنا دیا اسی میں کچھ کرو اب تم. ایک اور صاحب, بہرحال انہوں نے تو میرے خیال مرتے دم تک تو کیا نہیں تھا, اس کے بعد واللہ عالم بالصواب, لیکن یہ کہ وہ مقدمات لڑتے رہے باقاعدہ کہ بھائی دکان میں نے خالی نہیں کرنی. اور ہمارے یہاں بھی اصول یہ ہے کہ جو قبضہ جس نے کیا ہوا وہ صحیح ہے سچا ہے, اور جس جو مالک ہے وہ جھوٹا ہے بےچارا. ظلم کا ایک بازار گرم ہے. ایک صاحب کو کسی نے اپنی دکان پہ رکھا اور اس کے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ دکان تم چلاؤ, بس میں تم سے کچھ پیسے لے لیا کروں گا. طے بھی نہیں کیا کتنے پیسے لوں گا, لیکن بہرحال میرا خیال ہے 90-95 تک, جہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, تو 15,000-20,000 کے قریب وہ لے لیا کرتے تھے, حالانکہ وہ لاکھوں کروڑوں کی دکان تھی. تو اس سے انہوں نے فلیٹ بھی خریدے, مکان بھی بنائے اپنے, بلکہ اس سے میرا خیال ہے آج ان کی 10 دکانیں اسی ایک دکان کی وجہ سے. اور جب اس بیچارے نے اپنی دکان مانگی تو اب یعنی اتنی ان کو گالیاں بکی, اس نے اتنا برا بھلا کہا کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. میں نے کہا بھائی, مجھے جب انہوں نے ساری بات بتائی میں نے کہا آپ کو بہت ہی شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اب وہ تو محسن ہے آپ کا, اس نے آپ کو بنا دیا, اپنی دکان دے دی اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 15-20 ہزار مجھے دے دیا کرو. باقی یہ کہ وہ یعنی تم نے اپنے فلیٹ خریدے, آج بنگلے کے مالک بن گئے ہو, تو اسی دکان سے ورنہ وہ جوتیاں جٹکاتے پھرتے تھے. تو لوگ اس احسان کو بھی نہیں سمجھتے. تو آج معاملہ یہ ہے کہ ہم عاریت کی چیز, یعنی انہوں نے تو دی تھی استعمال کے لیے لیکن وہ مالک بن گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع فرمایا کہ مالک نہ بن بیٹھو. اور یہ بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کسی سے ہم نے قرضہ لیا ہے تو قرضہ لوٹانا ہے, واپس دینا ہے, جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر واپس کرنا چاہیے. اور اگر اس وعدے پر واپس نہ کر سکیں تو معذرت کر لیں کہ میں نے آپ سے 1 مہینے کا کہا تھا لیکن 1 مہینے میں ہو نہیں سکے گا, میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا, لیکن اگر نہ ہو تو مجھے کچھ تھوڑی سی مزید مہلت دے دیجیے, تاکہ اسے احساس ہو. اور بھاگو نہیں, بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ جو قرضہ وصول کرنے والا ہے تو بھاگ گئے, ملتے ہی نہیں اس بیچارے سے, تو کہتے ہیں بھائی پیسہ تو گیا ہی گیا, بندہ بھی چلا گیا. آج کل یہ ہوتا ہے, شکل بھی نہیں دکھاتے. اب وہ زمانہ تو رہے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو قرض دیا غالباً 20,000 درہم اس زمانے میں, اور جب وعدہ کا وقت آیا تو اس نے پیسے بھی نہیں دیے, چھپتا پھرتا تھا. امام صاحب جس گلی سے گزرتے اگر وہ دیکھتا اس گلی مارا, وہیں سے دوسری گلی میں گھس جاتا. ایک دن امام صاحب نے بھی دیکھ لیا کہ بھائی اس گلی سے نکل کے یہ ادھر جا رہا, جلدی سے جا کے پیچھے سے پکڑ لیا. کہا کہ بھائی کیا بات ہے, چھپتا کیوں ہے؟ کہا جی شرمندگی ہوتی ہے, پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے. فرمایا بھائی اللہ کے بندے چھپ کیوں رہا ہے, اگر نہیں ہے تو مجھے کہہ دے آ کے, میں نے تجھے معاف کیا, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں چھوڑ دیا, لیکن چھپتا کیوں ہے؟ آدمی کے پاس نہیں ہے, اپنا معاملہ تو صحیح رکھے, اس کو اپنا محسن سمجھے, اس سے بات کر لے, اس کو بتا دے کہ میں اس وقت نہیں دے سکتا, میرے حالات ٹھیک نہیں ہے, جو بھی ہے, لیکن اپنی سی کوشش پوری کرتا رہے. آج ہمارے معاملات بڑے خراب ہو گئے. نمازیں پڑھیں گے 5 وقت کی, بلکہ تہجد بھی پڑھیں گے, اشراق اور چاش بھی نہیں چھوڑیں گے, لیکن معاملات ایسے ہیں کہ لے کے کھا گئے, پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. ان معاملات کی وجہ سے یقین کیجئے ہماری نہ نماز نماز رہتی ہے پھر, نہ روزہ روزہ رہتا ہے, نہ عبادت عبادت رہتی ہے. یاد رکھیے کہ نماز روزہ ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, نماز روزہ اپنی ذات کے لیے، اس کا فائدہ ہمیں ہے، دوسروں کو نہیں ہے. اور جو معاملات ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کا فائدہ دوسروں کو ہے. اپنے ہم صحیح اگر معاملے کریں گے تو اس کا فائدہ دوسرے کو پہنچے گا، لیکن نماز روزہ جو کر رہے ہیں اسے اب کوئی، ہم نمازوں میں مشغول ہیں، بات ہی نہیں کر رہے. بےچارا ایک آدمی انتظار کر رہا ہے ہمارا بیٹھا ہوا، اب وہ نماز پہ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو بات یہ بھائی، اس نماز کا فائدہ تو ہمیں ہماری اپنی ذات کو ہے، وہ دوسرا آدمی تو اس سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی. اس لیے اگر کسی سے معاملہ ایسا ہے، صاف کرنا چاہیے اپنے معاملے کو. دین جو ہے وہ اسی کا نام ہے، صفائی معاملات. اپنے معاملات کی بالکل صفائی ہو، حساب کتاب بالکل صاف ہو، بھائی بھائی سے صاف ہو. اور میں تو ہمیشہ ہر ایک سے کہتا ہوں بھائی لکھ کے کرو کام، کچھ بھی کرنا ہو. ویسے آپ کسی کو ہزاروں لاکھوں کھلا دیں کوئی بات نہیں، اور وہ آپ کو کھلا دے کوئی بات نہیں، لیکن اگر لین دین کا معاملہ ہے، کوئی معاہدہ ہے، لکھ لو، طے کر لو، اس کے اوپر گواہ رکھ لو دو کہ بھائی ہمارے ان کے درمیان یہ معاملہ طے پایا، تاکہ وہ اس معاملے سے نکل نہ سکے اور آپ کے پاس ثبوت رہے. کل کو مکر جائے، میں نے تم سے کہا ہی نہیں تھا، یہ اب زبانی بات ہوئی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ خاص کر اگر عزیز رشتہ داروں کا معاملہ ہے پھر تو آج بول ہی نہیں سکتا. دین ہمارا معاملے کی صفائی سکھاتا ہے کہ معاملہ بالکل صاف رکھو. آپ اگر کسی کی دعوت کریں اس میں آپ مرغ بٹیر جو چائے کھلائیں، کون منع کرے گا بھائی؟ لیکن اگر آپ سے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اتنی چیز لے آنا، تو جتنے کھلائے وہ پیسے تو اس دیں گے نا. اب وہ کہے کہ چونکہ اس نے فلاں وقت میں تو اتنے کھلائے تھے، آج یہ دراصی چیز لایا تو اس کے پیسے لے رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا. معاملے کو معاملے کی طرح رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ارشاد گرامی یہ ہے، تعاملوا کالاجانب، اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. جیسے اجنبی کرتے ہیں نا معاملہ، ایسے کرو. دو بھائی بھی اگر کر رہے ہیں، معاملہ اجنبیوں کی طرح. وتعاشروا کالاخوان، یعنی معاشرت بھائیوں کی طرح ہو تمہاری. کتنی خوبصورت تعلیم ہے، کتنی عمدہ تعلیم ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو، اور اگر معاشرت کرتے ہو بھائیوں کی طرح کرو، رہو بھائیوں کی طرح اور معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر لائیں گے تو یقیناً ایک تو ہمارے ہاں جھگڑے نہیں ہوں گے آپس میں. شریعت نے ایک ایک چیز ایسی جو جھگڑے کی طرف جا سکتی تھی اس سے روکا ہے. کوئی قرض لیتا ہے تو یہ نہیں کہ کب دو گے، بھائی دے دوں گا، نہیں یہ صحیح نہیں. مدت مقرر ہونی چاہیے، کب دو گے، ایک مہینے میں، دو مہینے میں، مدت مقرر. اگر مدت مقرر نہیں ہے تو غلط، یہ نزاع کا ذریعہ بنے گی. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں شریعت میں، بے شمار مثالیں ہیں اس کی. تو ہم جب بھی معاملہ کسی سے کریں اپنے معاملے کو صاف ستھرا کریں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دو دوست ان کے دل خراب ہو جاتے ہیں، دو بھائیوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. یہ سب اس لیے کہ ہم معاملے شریعت کے مطابق نہیں کرتے. اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، قرآن یہ کہتا ہے. اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کا کام کرو، قرض کا معاملہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، تو الى اجل مسمى، ایک تو مدت متعین ہونی چاہیے، اجل مسمى، اور پھر اس کو کہا فاکتبوه، اس کو لکھ بھی لو. اور ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، لکھنے والا جو کاتب ہو وہ بھی عادل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا لکھ دے، دو آدمیوں کے درمیان معاملے ہیں، دونوں جاہل ہیں، منشی منقہ، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ صاحب نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا، اس کے بعد اس نے بھی انگوٹھا لگا دیا، اس نے بھی انگوٹھا لگا دیا، پتہ چلا جائیداد کچھ دن کے بعد جو ہے وہ اس کی ہو گئی. جس نے لکھا تھا معاملہ، جائیداد اس کی ہو گئی. اب بےچارے پریشان ہیں، یار ہمارے درمیان تو معاملہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا کیا؟ تو ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے بےچارے، معاملہ ایسا ہو جاتا. تو اس نے فرما ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. تو قرآن مجید میں پورے احکامات ہیں کہ کس طرح معاملہ کرو، لین دین کس طرح کرو، کسی کے ساتھ معاملہ کس طرح کرو. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات جب معاملات درست نہیں ہوتی تو پھر ہماری نمازیں، روزے اور ہماری زکات، اسی طریقے سے ہمارے معاملات درست نہ ہوں تو دعائیں، یہ قبول نہیں ہوتی، سارے معاملے خراب ہو جاتے ہیں. اچھا بعض لوگ اسی سے بھدک جاتے ہیں کہ یار نمازیں تو بڑی لمبی چوڑی پڑتا ہے لیکن مال لے کے کھایا ہوا میری، جھوٹ بولتا ہے بہت، روزانہ کہتا آج آ جانا شام کو دے دوں گا پیسے، جاتا ہوں تو دکان سے غائب ہو جاتا ہے. کسی اور کو بٹھا کے چلا جاتا ہے. دوسرے دن ملے, اوہو تم آئے تھے بھائی, میں ذرا کام سے چلا گیا تھا, کل آ جانا. کرتے کرتے مہینوں گزار دیتے ہیں بےچارے کو, اور بڑے فخریہ کہتے ہیں میں دو تین مہینے کی ٹوپی تو میں گھما دوں گا, فکر نہیں کرو. تو باقاعدہ آج کل اس کو فخریہ طور پہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے جھوٹ, جھوٹ بولتے ہیں جس جھوٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. میں کل 1 اپریل ہے نا, تو اپریل فول بھی لوگ مناتے ہیں, اس میں بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کا کوئی پہلو ہم چھوڑتے نہیں ہیں, اور کل کا دن تو ویسے ہی وہ جھوٹ بولنے کا دن ہے. یعنی ہمارے نبی وہ آئے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا, مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا, اور ہم باقاعدہ جو ہے وہ غیروں کی تہذیبیں اپناتے ہوئے, ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنے دنوں کو بھی ہم منانے لگے ہیں کہ بھائی جھوٹ کا دن. سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, باقاعدہ جو پلاننگ ہو رہی ہیں کہ بھائی کل کون سا جھوٹ کھڑا جائے, کس کے گھر پہ تباہی لائے ہم. اللہ تعالیٰ معاف کریں, مسلمان کا یہ حال ہو گیا جو سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب پر رحم کرے, اپنے معاملات کو درست کیجیے, اور اس قسم کے جتنے بھی اغیار کی طرف سے دن منائے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں, یہ انہیں کو مبارک ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اپنے پاس سب کچھ موجود ہے, ہم جو ہیں خود کفیل ہیں ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا ہمارے نبی کے ذریعے سے کہ انہوں نے یہ تک بتایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, بسم اللہ پڑھ لو, کلی کر لو, کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لو, اور اسی طریقے سے پیشاب پخانے کے طریقے تک بتایا کہ بیٹھو کس طریقے سے, استنجا کس طرح سے کرو. ایک ایک چیز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی ہے ہمیں, تو اور ہمیں کیا چاہیے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے مشفق اور شفیق نبی عطا فرمائے, اور پھر ہم جو ہے وہ غیروں کی طرف دیکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا میں یاد رکھیے گا, عبدالعزیز صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت, تباركت ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا منتجى منك الا اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك الا اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص فرمائیے, کرم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, عاجز ہیں, کمزور ہیں. اے اللہ تو طاقتور ہے, زبردست ہے, قدرت والا ہے. اے ہمارے معبود ہم پر رحم فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ جیسی بندگی کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی, اے اللہ جیسے تیرا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں پر پکڑ نہ فرمائیے, اے اللہ ہماری خطاؤں پر پکڑ نہ فرمائیے, ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ, یا اللہ تو حلیم ہے, تو کریم ہے. اے اللہ تو حلیم ہے, تو کریم ہے, تو رحمان و رحیم ہے. اے اللہ تیرے رحمان اور تیرے رحیم ہونے ہی کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں, اپنا فضل ہمیشہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں کسی ابتلاء میں مبتلا نہ فرما, کسی آزمائش میں سے دوچار نہ فرما, کسی مصیبت میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے ایک مانتے ہیں, اے اللہ تجھے اپنا رب جانتے ہیں, تجھے اپنا پالنہار سمجھتے ہیں. اے اللہ ہمیشہ اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے آپ سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہم صرف آپ ہی سے مانگنا چاہتے ہیں, ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی غیر کے حوالے نہ فرما, اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما, ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما. ہم پہ رحم فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ اس وقت مسلمان بڑے قسم پرسی کے عالم میں ہیں, اور اس سے زیادہ اے اللہ قسم پرسی کیا ہوگی کہ انہیں اپنا اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی جو اپنے رب سے نافرمانیاں کر رہے ہیں. اے اللہ اس ہم آپ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں, آپ اپنا فضل فرما دیجئے, ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. ایسے کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما, اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما, خصوصیت کے ساتھ بنگلہ دیش کے مسلمان, افغانستان کے مسلمان, شام کے مسلمان, اے اللہ برما کے مسلمان, سری لنکا کے مسلمانوں پر رحم فرما, اے اللہ ان کی مدد فرما, اے اللہ ان کی مدد فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اذل الشرك والمشرکین, اللہم لعن الكفرة والمشرکین, اللہم اہلك الكفرة والمشرکین الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم. اللهم زلزل اقدامهم, اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود, اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود, اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر, اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر, اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر, وانزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. واكنفنا بركنك الذي لا يرام. واكنفنا بركنك الذي لا يرام. واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم غشنا برحمتك. اللهم غشنا برحمتك. اللهم غشنا برحمتك. وجنبنا عذابك. وجنبنا عذابك. اللهم ولي امورنا خيارنا. اللهم ولي امورنا خيارنا. ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم ارزقنا حكومة صالحة. اللهم ارزقنا حكومة صالحة. اللهم ارزقنا حكومة صالحة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہمارے بچوں کو عافیت نصیب فرما, ہمارے عزیز و اقارب کو, رشتہ داروں کو عافیت نصیب فرما, تمام مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے, ہماری پکڑ نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں ہم سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے, درگزر سے کام لے لیجئے, درگزر کے معاملے فرمائیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پانچ وقت کا نماز ہی بنا دیے, پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, نمازوں میں خوشو خضوع عطا فرما, ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ آپ ان سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے, سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ ہمارے بھائی عبدالعزیز کے والد کو صحت عطا فرما دے, بھائی اقبال کی والدہ کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ میری والدہ ہے انہیں بھی صحت عطا فرما دے, اور ہم خود بھی بیمار ہیں, اللہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, اپنے فضل خاص سے اللہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی, اپنے فضل خاص سے اللہ ساری بیماریوں کو دھو ڈال, اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما دے, اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما دے. ہمارے حضرت والا ایک عرصے سے بیمار ہیں, اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں شفا عطا فرما دے. اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں شفا عطا فرما دے، پہلے سے بہتر ان کو اے اللہ صحت عطا فرما دے، پہلے سے بہتر قوت و طاقت و توانائی عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے بزرگوں کی، مشائخ کی حفاظت فرما، اکابرین کی حفاظت فرما، علماء صلحاء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں علماء صلحاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی و عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، خواہشات نفسانی پر چلنے سے بچا لے، ہمارے دوست احباب میں اے اللہ آپ جانتے ہیں جس جس کی جو بھی حاجتیں ہیں پوری فرما دے، ہمارے بھائی زاہد کے ایک عزیز ہیں انہیں گردے میں کینسر ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت عطا فرما دے، غالباً آپریشن ہونے والا ہے، اللہ کامیاب فرما دے، اے اللہ کامیاب فرما دے، آپریشن کامیاب فرما دے اور جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہمارے اس گھر میں جہاں یہ بیان ہوتا ہے اور ذکر ہوتا ہے بھائی کامران کے والد والدہ، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ اسی طریقے سے ان کے گھر کو نوازیے، اپنے فضل و کرم سے جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو موجود ہیں آپس میں ان میں محبت پیدا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما دے، اے اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، ہمارے گھرانوں کو بھی آپس میں باہم شیر و شکر فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور میاں بیویوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے، بھائی بہنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے، ساس بہوؤں کے درمیان محبت پیدا فرما دے، نند بھاوجوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے، جتنے تعلقات ہیں یا اللہ اپنی رضا کے لیے انہیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اسی طرح ہمارے یہاں آنے والوں میں اور بہت سے بھائی ہیں جو بعض مشکلات سے دوچار ہیں، بعض اپنے گھر والوں کی طرف سے، بعض گھر والوں کی طرف سے، اور گھر رہن سہن کے معاملے میں، دیگر معاملات میں پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانی دور فرما دے، بعض بے روزگار ہیں اللہ انہیں برسر روزگار فرما دے، اے اللہ عزت والا روزگار عطا فرما دے، حلال رزق عطا فرما دے، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.